बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے مختلف قسم کے پروگراموں، مجالس اعضاء اور تعزیتی جلسوں کا انعقاد۔ ہندوستان میں کورونا کی سنگین صورتحال کے دوران ویکسینیشن کا عمل سست رفتاری کا شکار، کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کا حکومت پر شدید حملہ۔ پاکستان میں کورونا کے دوران بیرون ملک جانے والوں کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ، ویکسینیشن کے لیے جزوی سرٹیفکیٹ کی شرط، کورونا سے مزید اموات اور نئے کیسز۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور جگہ جگہ مجالس اور تعزیتی جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ عصر حاضر کی عظیم شخصیت اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی کی مناسبت سے مختلف قسم کے پروگرام اور مجالس اعضاء نیز تعزیتی جلسے منعقد کر رہے ہیں اور آپ کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ایران میں بھی مختلف سطح پر برسی کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ٹیلی ویژن سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا خطاب ایران کے مختلف ٹی وی چینلوں میں جملہ ایران پریس سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ مجلس خبرگان سے موسوم جید العلماء اور فقہا کی کونسل نے بھی اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام خمینی نے ایران کی ظالم شاہی حکومت کے خلاف غیر معمولی اور تاریخی مجاہدت کا سلسلہ جاری رکھا اور انقلاب کو کامیاب بنا کر ایرانی عوام کو ظالم شاہی نظام حکومت سے نجات دلائی اور ایران کی ظالم شاہی حکومت کو، جو دنیا کے تمام سامراجی ممالک کی حمایت یافتہ حکومت تھی، سنگوں کیا اور ظالم شاہ کو ایران سے فرار کرنے پر مجبور کیا۔ جس کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے انصاف پسندانہ دینی عوامی حاکمیت کو منتخب کیا جو پوری دنیا میں نمونہ عمل قرار پائی۔ مجلس خبرگان رہبری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کے غیور عوام اور استقامتی محاذ کی تاریخی کامیابیاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اور عرفا افکار کا جلوہ ہیں، اور یہ جلوے آج بھی فلسطین، لبنان، یمن، عراق اور شام میں استقامتی محاذ کی کامیابیوں کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران آج استقامتی محاذ کی قیادت کر رہا ہے، اور استقامتی محاذ کی کامیابیاں ایران کے افکار اور اس کے ویژن کی کامیابی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ 5 جون 1963 کو ثابت ہو گیا کہ پوری طرح مسلح اور امریکہ کی حمایت یافتہ شاہی حکومت بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور شکست سے دوچار ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کو وزارت زراعت کے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور تحریک پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے ہر طرح کے ظلم و تشدد کا مقابلہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ یہ ظلم و تشدد امام خمینی کے پیروؤں کا راستہ نہ رک سکا بلکہ راہ گشا بن گیا اور عقل و خرد کے راستے میں حائل نہ ہو سکا۔ صدر حسن روحانی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی اور 5 جون کی عظیم تحریک کی مناسبت سے کہا کہ ہم سب کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ پر چلنا چاہیے تاکہ ملک کو معنوی و مادی لحاظ سے مزید پیش رفت و ترقی کے راستے پر آگے بڑھا سکیں۔ 15 خرداد 1342 ہجری شمسی مطابق 5 جون 1963 انقلاب اسلامی اور ملت ایران کی اسلامی تحریک کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس کے روابط اور سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ قم کے مدرسہ فیضیہ میں اس تقریر کے بعد ظالم شاہی حکومت کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ 4 جون امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی برسی ہے اور اس مناسبت سے ایران سمیت پوری دنیا میں پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر جگہ جلسے اور سیمینار منعقد کر کے امام خمینی کے عظیم کارناموں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا اور طے پایا ہے کہ مذاکراتی وفود کے سربراہ ایک بار پھر اپنے اپنے ملکوں کے دارالحکومتوں میں پہنچ کر صلاح مشورہ کریں گے اور آئندہ چند دنوں میں مذاکرات کا سلسلہ پھر شروع کر دیا جائے گا۔ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکراتی وفود کے سربراہوں نے مختلف مسائل اور موجودہ صورتحال پر سنجیدگی سے تبادلہ خیال کیا۔ تمام مذاکراتی وفود نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام مسائل کے حل تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے اور آئندہ چند روز کے اندر رائے حل تلاش کر لیے جانے پر تاکید کی۔ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام مذاکرات کار وفود سنجیدہ ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا کہ ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات میں پائے جانے والے اختلافات ناقابل حل نہیں ہیں اور ان اختلافات کو دور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں پائے جانے والے اختلافات کے بارے میں تمام فریق اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں جو دور نہ ہو سکیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ویانا میں ایران اور گروپ 4 جماعت کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ آخری اور فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات میں شریک وفود اپنے اعلیٰ حکام کے ساتھ صلاح و مشورے کے لیے اپنے اپنے ممالک واپس جائیں گے اور ان کی ویانا واپسی پر مذاکرات کا اگلا دور شروع ہو جائے گا، اور ممکنہ طور پر مذاکرات کا اگلا مرحلہ آخری ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ویانا میں مذاکرات کا 5واں دور کامیاب رہا ہے۔ اجلاس میں شریک وفود نے مذاکرات میں پیش رفت پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور مذاکرات کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق ماہرین کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ وفود کے سربراہان اپنے ممالک میں صلاح و مشورے کے لیے واپس جائیں گے اور مذاکرات کا اگلا دور آئندہ چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ امور کے ڈپٹی انچارج اینریکے مورا نے بھی ویانا میں ایٹمی کمیشن کے اجلاس کے بعد امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے اگلے دور میں معاہدے کے مکمل نفاذ کے تعلق سے سبھی فریق نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے سنگین وبا کے دوران ویکسینیشن کی رفتار انتہائی سست رہنے پر حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کی سیکرٹری جنرل پرینکا گاندھی نے ملک میں ویکسین کی کمی کی وجہ سے ویکسینیشن کے مسئلے پر حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حقائق کو چھپا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج کی پالیسی جاری ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ویکسین کا 35,000 کروڑ کا بجٹ کہاں خرچ ہوا۔ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1,34,000 کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 2,887 مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 2,84,41,000 ہو گئی، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3,38,000 کے قریب ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان میں شفایابی کی شرح بڑھ کر 92.79 ہو گئی، جبکہ ہندوستان میں اب تک 22 کروڑ لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے۔ اس درمیان حکومت نے ملک سے باہر جانے والوں کے لیے نئی شرائط وضع کی ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر جاری ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں بھی متاثرین اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس درمیان حکومت نے پاکستان سے بین الملک جانے والوں کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے جزوی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بیرون ملک سفر کرنے والے جزوی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے ویکسین کا ایک ڈوز لگوا لیا ہوگا۔ دراصل ملک میں 24 گھنٹے میں مزید 92 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے، جبکہ پورے ملک میں 2,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,26,000 ہو گئی، جبکہ 21,000 سے زائد افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں آج دوسرے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں اعلیٰ ترین سطح پر برقرار رہیں۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق اس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں آج دوسرے دن بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیمتیں اعلیٰ ترین سطح پر بنی ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں ایک مہینے کے اندر 17ویں بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ہندوستان کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں آج بھی پیٹرول کی بڑھی ہوئی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، جس کے نتیجے میں پیٹرول 94.49 روپے اور ڈیزل 85.38 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ ہندوستان میں گزشتہ 17 دنوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری تھا۔ ہندوستان کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ سطح پر برقرار رہیں۔ ہندوستان کے 4 میٹرو شہروں میں آج پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں کچھ یوں اس طرح رہیں۔ ممبئی میں پیٹرول قیمت 100.72 روپے، کولکاتہ میں 94.50 روپے اور چنئی میں 95.99 روپے فی لیٹر رہی، جبکہ ممبئی میں 1 لیٹر ڈیزل 92.69 روپے، چنئی میں 90.12 روپے اور کولکاتہ میں 88.23 روپے فروخت ہوا۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں دسیوں طالبان کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ آریا نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ صوبہ ننگرہار، لوگر، غزنی، میدان وردک، قندھار، زابل، اروزگان، بادغیس، ہرات، فرات، جوزجان، ہلمند، تخار اور بغلان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغان سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں میں 223 طالبان ہلاک اور 126 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ان حملوں میں مرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب مسلح حملہ آوروں نے مغربی افغانستان کے علماء کونسل کے نائب سربراہ کو قتل کر دیا۔ صوبہ ہرات کے ادارے حج و اوقاف کے سربراہ عبدالخالق حقانی نے میڈیا کو بتایا کہ مغربی افغانستان کے علماء کونسل کے نائب سربراہ مولوی غلام محمد کبابیانی کو ضلع انجیل کے ایک دیہات میں ان کے گھر کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ جمعرات کو آن لائن اجلاس میں افغان امن کے عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ افغان امن کے عمل کے بارے میں 4th سہ فریقی آن لائن اجلاس ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ میر اویس ناب نے کابل میں چین کے سفیر سے ملاقات میں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کی اطلاع دی۔ کابل میں چین کے سفیر نے بھی 3rd سہ فریقی اجلاس کو علاقے کی سیکورٹی کے لیے اہم قرار دی اور افغانستان میں امن و امان کے قیام کے لیے COVID-19 کے سلسلے میں افغانستان کے ساتھ چین کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کی یقین دہانی کرائی۔ چین نے شنگھائی تعاون کے رکن ممالک سے بھی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی اپیل کی۔ سعودی عرب یمن کے صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بدستور مصر ہے، اور اس نے زمینی و فضائی حملے کر کے گزشتہ ایک دن کے دوران 138 مرتبہ اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق یمنی فوج نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 138 مرتبہ الحدیدہ کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے بھاری اور ہلکے ہتھیاروں سے الحدیدہ صوبے کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر صوبہ مغرب کے سربہ اور مطغل نامی علاقوں کو 15 مرتبہ ہوائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ الجوف صوبے کے خب اور شعف علاقوں پر 2-2 بار فضائی بمباری کی گئی۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے نقصان کی کوئی تفصیلات موصول نہیں ہو پائی ہیں۔ یمن ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے حالیہ دنوں میں کئی بار یمن کے مختلف رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بحرین میں سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ الواد پارٹی کی تحلیل کی 4th برسی کے موقع پر بحرین کے انسان حقوق مرکز کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ آل خلیفہ حکومت سیاسی تنظیموں کے قیام کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور الواد پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حکومت بحرین نے سن 2011 کے احتجاجی مظاہروں کی حمایت کی وجہ سے الواد پارٹی پر پابندی عائد کی تھی، جو جمہوری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق مرکز کے بیان میں عالم اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بحرین میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر عائد پابندیاں ختم کرانے کے لیے شاہی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ انسانی حقوق مرکز بحرین کے سربراہ نزال سلمان نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی تنظیموں اور جماعتوں پر پابندی لگانے کا سلسلہ بند کرے۔ انہوں نے شاہی حکومت سے ملک میں حقیقی اصلاحات کر کے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچ 9 جون سے ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پی سی ایل کے بقیہ میچ 9 جون سے ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ اس سے پہلے پی سی بی اور 6 فرنچائز مالکان کا اجلاس منعقد ہوا اور تمام مسائل پر تبادلہ خیال کے بعد پی سی ایل کے بقیہ میچ 9 جون سے ابوظہبی میں کرائے جانے پر اتفاق ہوا۔ اس درمیان کوئٹہ گلیڈی ایئرز کے کپتان سرفراز احمد اور 5 دیگر افراد ابوظہبی پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان سے ابوظہبی پہنچنے والے تمام افراد کا قرنطینہ بدھ کو مکمل ہو گیا، جبکہ اسلام آباد اور لاہور کی ٹیموں نے شیخ زائد اسٹیڈیم میں اپنی پریکٹس بھی شروع کر دی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے ایام ہیں۔ امام امت کی آفاقی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے تہران میں مقیم پاکستان کے ممتاز اسکالر جناب سید حسن نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے حوالے سے دعوت دی۔ دیکھیں، جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے حوالے سے کوششوں کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا دو بڑے بلاکس کے اندر تقسیم تھی۔ ایک طرف مشرقی بلاک جس کی سربراہی روس کر رہا تھا، اور دوسری طرف امریکی بلاک تھا۔ اور ایک بلاک کو اگر آپ نے مرد آباد کہنا ہو تو دوسرے بلاک کے ساتھ یا اس کی گود میں بیٹھنا ضروری تھا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت، بصیرت اور نڈر قیادت تھی کہ آپ نے بیک وقت فرمایا کہ لا شرقیہ لا غربیہ، اور سپر طاقت جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور آپ نے اپنے علم و تقویٰ اور عظیم اسلامی کردار سے خود اپنے ملک کے اندر بھی وقت کے عامر اور ایک یزیدی مزاج شاہ رضا شاہ پہلوی کو شکست فاش دی، اور امریکی استعمار کے ظلم و تشدد سے ملت مسلمان ایران کو بچایا، ناموس اسلام کی آپ نے حفاظت کی، اور اقتدار حاصل کر کے اسلام کی وہ عظمت رفتہ اس کو بحال کیا، اور اپنی وہ بے پناہ الہامی استعداد کے ساتھ آپ نے اسلام کو جو ہے وہ نشاط ثانیہ بخشی، اور دنیا کے اعلیٰ مقتدر حلقوں کے اندر اسلام کی آواز کو مقتدر آواز بنا کر آپ نے پہنچایا، اور عملاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے خلاف اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی موجود تھے ان کے خلاف جہاد کیا, اور سپر پاور جو تھے اس وقت امریکہ یا روس ان کو ڈاؤن فال کیا آپ نے, اور خدا کی طاقت کو منوایا. اور ایک اور اہم پہلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ سنی مسلمانوں کے اندر جو اتحاد پیدا کیا اور ان کو اسلام کی چھتری کے نیچے اکٹھا کیا اور تمام مسلمانوں کو اور تمام علماء کو دعوت اتحاد دی اور اجتماعی بیداری کا درس دیا, اور علم کی عظیم طاقت کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ دنیا کے مستضعفین اور دنیا کے جو محرومین لوگ ہیں ان کے لیے آپ امید اور سہارا بنے امام خمینی, اور کروڑوں مسلمانوں کو آپ نے اکٹھا کر کے اقوام عالم کے سامنے اسلام کو ایک بطور فلاحی نظام حیات کے طور پہ پیش کیا. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عظیم اقدامات تھے کہ جس کی وجہ سے آج پوری دنیا آپ کو ایک مسیحا کے طور پہ آج کی اس زمانے میں سمجھتی ہے اور ہیرو آف دی سینچری مانتی ہے کہ اس صدی کے اندر آپ نے اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا جس نے پوری تاریخ کو اور پوری جغرافیہ کو ایک قسم کا بدل کے رکھ دیا. چونکہ آج دیکھیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے, ایران کی جو اسلامی دنیا کے اندر خصوصاً استعماری ملکوں کے مقابلے میں جو شخص حیثیت ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اسی انقلاب اسلامی کے قیام کے نتیجے میں ہے. اور خود امام کی شخصیت کے اگر ہم معنوی پہلوؤں کو بھی دیکھیں تو جب وہاں پہ آپ نوفل الاشاعتو کے اندر جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو ایک صحافی نے آپ سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایران کے اندر انقلاب آ جائے گا یا نہیں آئے گا, چونکہ آپ اس تحریک کے مؤسس و سربراہ تو آپ ہیں کہ جنہوں نے آغاز کیا ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من نمی دونم کہ انقلاب میاد یا نہ میاد, ولی من می دونم کہ من مامور بر کوشش هستم, من مامور بر نتیجه نیستم, میرا کام کوشش کرنا ہے, میرا کام نتیجہ نہیں ہے, خدا نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ میں اس ہدف کے لیے اس راستے کے لیے کوشش کروں. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ انقلاب کیسے آیا تو آپ نے فرمایا کہ قمنا واقمنا واستقمنا, کہ ہم اٹھے اور ہم نے قیام کیا, واقمنا اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور تاکہ وہ بھی اس قیام میں شامل ہو جائیں, اور واستقمنا اور پھر اس کے اوپر ہم ڈٹ گئے. ان تین مراحل کو طے کیا اور پھر انقلاب ہمارے سامنے آیا. اور پھر اسی امام کی نہضت میں ایک اور نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انقلاب کے اس ساری نہضت کے اندر تحریک کے اندر تین چیزوں کے اوپر مجھے پختہ یقین تھا, ایک اپنے خدا کے اوپر کہ سارے راستے میں خدا میرے ساتھ ہے, اور دوسرا خود اس راستے کے اوپر کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ راستہ بالکل صحیح ہے, درست ہے, یعنی ایک لحظہ کے لیے بھی میں متردد نہیں ہوا کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے آیا یہ راستہ درست ہے بھی یا نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اس راستے کے اوپر پورا یقین تھا کہ یہ درست راستہ ہے. اور تیسرا فرمایا اپنی قوم کے اوپر, اپنی ملت کے اوپر مجھے پختہ یقین تھا کہ یہ ملت مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گی, یہ ملت مجھے دھوکہ نہیں دے گی. تو یہ بھی امام خمینی کی وہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک کریزمیٹک جو شخصیت تھی اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ملت ایران اس حد تک حضرت امام سے جو ہے وہ وارفتگی کی حد تک جو ہے وہ عشق کرتی تھی, اور اپنے قائد کے ساتھ انہوں نے اس اپنی وفاداری کے ذریعے اس کا اظہار کیا, اور آج الحمدللہ انقلاب اسلامی اسی ملت ایران اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بصیرت تھی اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر ایک درخشاں ستارے کی مانند اور سورج اور چاند کی مانند ہمیں نظر آتا ہے.
جی ہاں سامعین, ہمارے ممتاز اسکالر جناب سید حسن نقوی صاحب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت پر روشنی ڈال رہے تھے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. فلسطین کے استقامتی گروہوں کے المصطفیٰ بریگیڈ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے سامنے کبھی بھی پسپائی اختیار نہیں کی جائے گی اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے, اور ہم ہر طرح کی جنگ اور عزت و شرافت کی ہر جد و جہد میں ملت فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ابو مصطفیٰ بریگیڈ کے ترجمان ابو منصور نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے غزہ کو صہیونیوں کے لیے آگ کا شعلہ بنا دیا ہے، اسی طرح شہر بیت المقدس کے ہر پتھر کو بارودی سرنگ بنا دیں گے جو حملہ آوروں کے پیروں کے نیچے پھٹے گی۔ ابو مصطفیٰ بریگیڈ کے ترجمان نے اسلامی جمہوریہ ایران اور استقامتی محاذ کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے استقامتی فورسز کو مسلح کرنے، انہیں ٹریننگ دینے اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس بیچ فلسطین کے وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی زمینوں پر صہیونی کالونیاں تعمیر کرنے اور اس حوالے سے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے صہیونی حکومت کے مسلسل جرائم کی بابت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی معا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی کابینہ کے 4 وزیروں کی موجودگی میں فلسطینیوں کی زمینوں میں صہیونی کالونیوں کی توسیع کے تناظر میں غرب اردن کے شہر رام اللہ کے قریب واقع بیت ایل کے کالونی مزید 350 کمپلیکس تیار کرنے کے غاصب صہیونی حکام کے فیصلے کی مذمت کی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اپنے اس بیان میں صہیونی رہائشی کمپلیکس کی تعمیر کا مقصد صہیونی حکومت کے ہاتھوں مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کو صہیونیت کا رنگ دینا اور اس کے الحاق کو مضبوط بنانا ہے، اور فلسطینیوں کے گھروں کو ڈھانے، انہیں گھروں سے باہر نکالنے اور صہیونی کالونیاں بنانے کی پوری ذمہ داری صہیونی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ صہیونی حکومت نے 10 مئی کو غرب اردن اور غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملوں اور جنگ کا آغاز کیا تھا، تاہم صہیونیوں کو فلسطینی استقامت کے میزائلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں آخر کار 21 مئی کو استقامت کے مقابلے میں صہیونی فوجیوں کی ناتوانی اور کمزوری کے باعث صہیونی کابینہ کی طرف سے جنگ بندی کی مقرر درخواستوں کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی۔ واضح ہو کہ غزہ کی 12 روزہ جنگ میں 243 فلسطینی شہید ہوئے تھے، جن میں 69 بچے، 39 خواتین اور 17 سن رسیدہ بزرگ تھے، جبکہ 910 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ اور سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، خوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور۔ تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 خرداد، 22 شوال اور 3 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس شوال سن 341 ہجری قمری کو ایران کی 4 صدی ہجری کے معروف شاعر ابو اسحاق قصائی مروزی پیدا ہوئے۔ ان کا دور سامانی حکومت کے اختتام اور غزنوی حکومت کے آغاز کا دور تھا۔ وہ ابتدا میں بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، لیکن فکر و عقیدے میں تبدیلی کے باعث زہد اختیار کیا۔ اس کے بعد صرف وعظ و نصیحت پر مشتمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں شعر کہے۔ قصائی مروزی کو نئے نئے مضامین نکالنے اور تشبیہوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے فارسی میں قصیدہ گوئی کو کمال عطا کیا۔ تین جون سن 1502 عیسوی کو مشہور پرتگالی بحر قزاق واسکو ڈی گاما نے عرب تاجروں کا قتل عام کیا۔ قتل عام کا یہ واقعہ جنوبی ہندوستان کے ساحلی شہر کالی کٹ میں، جس کو اب کوزی کوٹ کہا جاتا ہے، رونما ہوا۔ کہتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما 1498 عیسوی میں کالی کٹ پہنچا اور اس نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ واسکو ڈی گاما خود کو کالی کٹ کا مالک سمجھتا تھا۔ اسی دوران 800 عرب تاجروں پر مشتمل ایک قافلہ سمندر کے راستے چاول کی تجارت کے لیے کالی کٹ پہنچا، تو واسکو ڈی گاما کے حکم سے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا اور پھر بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کے ہاتھ پیر اور ناک کان کاٹے گئے۔ اس طرح ان کو ایزائیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ یورپی تاریخ میں اس بحری قزاق کو سیاح کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ تین جون سن 1667 عیسوی کو طب اور سرجری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی انسان کو خون دینے کا کام انجام پایا۔ یہ عمل لوئی چاردہم کے معالج خصوصی ڈاکٹر جان ڈینس نے انجام دیا۔ مریضوں کو خون دینے کے عمل سے طب کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، کیونکہ اس وقت تک بہت سے مریض خون کی کمی یا بدن سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ اس فرانسیسی طبیب نے اپنے پہلے تجربے میں ایک بھیڑ کے بچے کا خون انسان کے بدن میں داخل کیا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مریضوں کو انسان کا خون دیا جانے لگا۔ تیرہ خرداد 1342 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کی طاغوتی حکومت کے خلاف تاریخی خطاب کیا۔ شاہی حکومت کی دھمکیوں اور ممانعت کے باوجود آپ نے قم کے مدرسہ فیضیہ میں یوم عاشور کی مناسبت سے عوام اور علماء کے عظیم اجتماع سے خطاب میں شاہی حکومت کے اقدامات پر شدید تنقید کی۔ آپ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں شاہ کو اسلام دشمن پالیسیوں سے باز رہنے اور بیرونی اشاروں پر کام کرنے کی بابت سخت انتباہ دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی خطاب کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بعد ازاں آپ کی جلاوطنی اور سر انجام بہمن سن 1957 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ تین جون 1969 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک عظیم فقیہ، دانشور اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے 84 سال کی عمر میں عراق میں وفات پائی۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کر دیا تھا اور مقام اجتہاد پر پہنچنے کے بعد تدریس کا آغاز کیا۔ اس دوران آپ عالم اسلام کے ایک اہم مسئلے کی حیثیت سے فلسطین سے غافل نہ رہے۔ 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد آپ نے اسلامی ممالک کے سربراہوں کو تار یا ٹیلی گرام کے ذریعے انہیں اپنے باہمی اختلافات کو دور کرنے اور مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم نے اس پیغام میں عالمی صہیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ تین جون سن 2016 عیسوی کو عظیم مکے باز یا باکسر محمد علی قلعے کا انتقال ہوا۔ وہ 17 جنوری سن 1942 عیسوی میں امریکی ریاست کینٹکی کے لوئس ویلے قصبے میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ وہ پیدائشی عیسائی تھے اور ان کا نام کیسیس مارسلس کلے جونیئر تھا، لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بدل کر محمد علی رکھ لیا تھا۔ محمد علی قلعے نے سن 1960 عیسوی میں روم اولمپک میں سونے کا تمغہ حاصل کیا، لیکن یہ تمغہ جیتنے کے بعد وہ اپنے وطن لوٹے تو وہ نسلی امتیاز کا شکار ہوئے۔ محمد علی قلعے کے سیاہ فام ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ریستوران میں نوکری دینے سے انکار کر دیا گیا، جس سے ان کی دل شکنی ہوئی اور انہوں نے اپنا تمغہ اوہائیو ندی میں پھینک دیا۔ محمد علی قلعے نے سن 1964 عیسوی میں عالمی باکسنگ چیمپئن سونی لسٹن کو ایک مقابلے میں شکست دی اور اس کے بعد مسلسل 7 مقابلوں میں اس وقت کے مایناز مکے بازوں کو ہرایا۔ وہ 3 مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے مکے باز تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیش میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 1-4 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، حم میم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے عربی زبان میں قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور پرز حکمت کتاب ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام سے ہم سورہ زخرف کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں جو قرآن کریم کا 43 سورہ ہے اور اس میں 89 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ بھی دوسرے سوروں کی طرح کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اس میں اعتقادی مسائل جیسے مبدا، معاد اور نبوت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں 7 سورے ایسے ہیں جو حروف مقطعہ حم میم سے شروع ہوئے ہیں۔ سورہ زخرف بھی انہی سوروں میں سے ایک ہے، اور اس کے جیسی دوسری سوروں کی طرح کہ جن میں حروف مقطعہ کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے نزول قرآن اور اس سے مربوط بحث کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس سورے میں بھی حروف مقطعہ کے بعد قرآن کریم نے قسم کھائی ہے کہ اس کتاب کے حقائق واضح و آشکار اور لوگوں کے لیے مشعل نور ہیں اور ہدایت و سعادت کے راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس مقدس کتاب کے سب سے پہلے مخاطبین عرب زبان تھے، اور یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے باوجود عرب کی قوم اور اس کی قومیت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی و مفاہیم تمام انسانوں کے لیے قابل درک و فہم ہیں۔ وہ خدا جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس نے تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی آیتوں میں تعقل اور تدبر کریں، اس کے بلند و بالا معارف کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں، اور معرفت و بصیرت کے ساتھ اس پر ایمان لائیں۔ اور فطری بات ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اس کی حیات آفرین تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ بعض افراد کے برخلاف کے جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن محمد جیسے انسان کا کلام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور اس کی اصل و حقیقت خداوند عالم کے پاس ام الکتاب یا لوح محفوظ میں ثبت و ضبط ہے۔ قرآن کریم علم و حکمت الہی سے سرشار ایسی کتاب ہے جس سے تمام انسانی کتابیں وابستہ ہیں۔ اس کتاب میں کائنات کے تمام حقائق اور انسان کی سعادت و بدبختی کے اسباب موجود ہیں، اور جو چیز حکمت و کمال کا تقاضا کرتی ہیں وہ سب اس عالی ترین کتاب میں بیان ہوا ہے، اور یہ کتاب ہر طرح کی تبدیلی و تغیر اور تحریف سے پاک و منزہ ہے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم اس قدر پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر کتاب ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ راہ خدا کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی زیادہ غور و فکر اور سوچ سمجھ کر کیا جائے، نہ کہ دوسروں کی تقلید اور پیروی کر کے کیا جائے۔ تمام پیغمبران الہی کے پیغامات اور تمام آسمانی کتابوں کے مفاہیم و مطالب ایک ہی ہیں، چونکہ سب ایک ہی سرچشمے سے نازل ہوئے ہیں۔ سامعین، آئیے سورہ زخرف کی 5، 6، 7، 8 آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ مثال جاری ہو گئی۔ تاریخ بشریت میں پروردگار عالم کی ایک سنت پیغمبروں کا مبوس کرنا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کرنا ہے۔ البتہ حکومت اور عوام کے بعض گروہ ہمیشہ پیغمبران الہی اور نمائندگان خدا کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف طریقوں سے پیغمبروں کی شخصیت کو داغدار بنانے اور ان کا مذاق و توہین کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور کبھی کبھی تو یہ مخالفت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ مخالفین پیغمبران الہی کی تعلیمات کو روکنے کے لیے طرح طرح کے وسائل سے استفادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے جنگ و جدال کا مارکہ بھی پیدا کر دیا اور پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیا۔ ان تمام حالات کے رونما ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ مؤخر نہیں کیا، اور ان حالات کے پیش نظر عوام کو بھی ان کے حال پر نہیں چھوڑا، لیکن ان مخالفین کے کام کا نتیجہ بھی ہلاکت و نابودی تھا، اور ان کی یہ روداد لوگوں کے لیے باعث عبرت قرار پائی۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رہبران الہی اور مبلغان دینی کا فریضہ ہے کہ بعض موانع کی بنا پر اپنے فرائض کی انجام دہی اور حق کا پیغام پہنچانے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ اہل ایمان پر بھی لازم ہے کہ مخالفین کی جانب سے ہونے والی اہانت اور مذاق کی وجہ سے اپنے ارادے میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں کافروں نے پیغمبران الہی کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اللہ کے ان عظیم بندوں نے مخالفین کے ہر طرح کے حربوں اور ہتھکنڈوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے فرائض کو انجام دینے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم کی سزا و عقاب صرف آخرت سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم بعض طاقتور قوم کو جو اسراف و گمرہی کے راستے پر گامزن تھے اسی دنیا میں ہلاک کر دیا۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 9 اور 10 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو۔ سامعین، یہ آیتیں عوام کی فطرت کو بیدار کرنے میں پیغمبران الہی کی رسالتوں اور ان کا اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ عام طور پر تمام انسان روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی الجھنوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہونے کی بنا پر خلقت کے آغاز اور کائنات کے ختم ہونے سے غفلت زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کھانے پینے، سونے اور زندگی کی خوشیوں اور شادمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے تلاش و کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ مال و ثروت حاصل کر کے اپنی زندگی کے شب و روز مستی و مگن کے ساتھ بسر کریں۔ حالانکہ زندگی کا یہ حقیقی مقصد نہیں ہے اور انسان ان مادی آرزوؤں کی تگ و دو تک رسائی کرنے کی بنا پر حقیقی خوشی اور واقعی خوشی و سعادت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ پیغمبران الہی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں کہ اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر نہ رہیں اور دنیاوی زندگی کی چکا چوند میں خدا کو فراموش نہ کر دیں۔ وہ خدا جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہی خدا جس نے زمین کو اس کے سکون و آرام کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس نقطے کی جانب ضروری ہے کہ توجہ رکھیں کہ زمین کے جو مختلف طرح سے رواں دواں ہے، قانون جاذبہ اور بہت سی وجوہات کی بنا پر اس قدر ساکن و آرام سے ہے کہ اس پر سکونت پذیر افراد ذرہ برابر بھی بے چینی و اضطراب محسوس نہیں کرتے۔ خداوند عالم کی ایک اور نعمت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے زمین میں ایسے راستے قرار دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ پس وہ خدا ہی عبادت و پرستش کے لائق ہے جس نے ان نعمتوں کو انسانوں کے اختیار میں دیا ہے اور کائنات کا مدبر و خالق ہے۔ در حقیقت انسان اس کی عبادت و پرستش کر کے دنیاوی نعمتوں سے بھی بہرہ مند ہو سکتا ہے اور بہشت بری میں اپنی جگہ بھی بنا سکتا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کی معرفت و شناخت ایک فطری امر ہے، لیکن اس راہ میں انسان کو بہت زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ زندگی میں نعمات الہیہ کی جانب توجہ دینا غفلت سے بچنے اور انسانی روح و دل سے غفلت و بے توجہی کے غبار کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام امکانات اور ضرورتوں کو زمین میں قرار دیا ہے اور انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اسباب بھی فراہم کیے ہیں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں نیک بختی اور سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران آج ہر ایک مفید تعاون پر فخر کرتا ہے، نہ کہ مقابلہ آرائی پر، صدر حسن روحانی۔ روزنامہ اطلاعات، امام خمینی نے دکھا دیا کہ عوام کی طاقت کی مدد سے بڑی طاقتوں پر غلبہ ممکن ہے۔ جواد ظریف، رائے الیوم، امریکہ سعودی عرب کی عرضی سالمیت کی حفاظت کا پابند ہے، امریکی وزیر دفاع نے بن سلمان کو یقین دلایا۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، خمینی کا پرچم خامنئی کے ہاتھ میں، بلندیوں کی جانب رواں دواں۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 32 برس ہو گئے۔ انقلاب اور اسلامی نظام کی قیادت کے طور طریقے میں آپ کی بصیرت اور سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ اپنی حیات کے آخری مہینوں اور ہفتوں میں بھی آپ انقلابی موقف اور طرز عمل پر اصرار کرتے رہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ عوام کی بالادستی، انصاف پسندی، حریت پسندی، خود اعتمادی، دشمنوں کا مقابلہ اور مغربی اور مشرقی طاقتوں سے عدم وابستگی آپ کے دینی اور سیاسی افکار کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کے انتقال کے صرف ایک دن کے بعد اس انقلاب کا پرچم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے حوالے کیا گیا، اور آج تک انقلاب انہی اصولوں، دینی محکمات اور سیاسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اسلامی جمہوری نظام کو ترقی کی چوٹیوں اور منزل مقصود کی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ نیویارک ٹائمز، فرانس کی امریکہ سے شباہت بڑھتی جا رہی ہے، خوفناک ہے۔ اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ فرانسیسی بیمار معاشرہ، ملک کے صدر، اس کی داہنے بازو انتہا پسند تنظیموں اور پرنٹ میڈیا کی زد میں آ کر بری طرح امریکہ زدہ ہوتا اور مزید بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین نوجوانوں کی بلیک لائیوز میٹر جیسی تحریکوں کی جانب رغبت اور پولیس کے بڑھتے تشدد سے پریشان ہونے کو اس بات کی واضح علامت قرار دے رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ فرانسیسی معاشرے کے آزادی اظہار کے حق کا گلا گھونٹا جا چکا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نظریہ غلط نہیں ہے، کیونکہ فرانس کی سیاست بری طرح امریکہ زدہ ہو چکی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ دی نیشن، پاکستان اور تاجکستان تجارت میں فروغ کے خواہاں، تاجک صدر پاکستان کے دورے پر۔ نوائے وقت، عوام کے لیے دو وقت کی روٹی ناممکن، حکومت غلط اعداد و شمار سے دھوکہ دے رہی ہے، شہباز شریف۔ اور دی ہندو، ہندوستان نے غیر ملکی کووڈ 19 ویکسین کے قوانین میں چھوٹ دے دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، ٹیکہ کاری پالیسی پر مودی سرکار سے تمام تفصیلات طلب۔ روزنامہ انقلاب اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ عام طور پر کسی کو خاطر میں نہ لانے والی مرکز کی مودی حکومت کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کی ٹیکہ کاری پالیسی پر سخت تنقید کی ہے، اور اس پالیسی سے متعلق تمام دستاویزات، ان کی تمام جزیات کے ساتھ عدالت میں طلب کر لی ہیں۔ کورٹ نے ٹیکوں کی غیر مساوی قیمتوں اور ٹیکہ کاری میں عمر کے لحاظ سے شہریوں کے ساتھ امتیاز پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ دو ہفتوں کے اندر اندر ٹیکہ کاری سے متعلق تمام دستاویزات کورٹ میں پیش کرے۔ سپریم کورٹ پہلے بھی ٹیکوں کی غیر مساوی قیمتوں اور 18 سے 44 سال کے شہریوں کو مفت ٹیکہ نہ دینے کے فیصلے پر تنقید کر چکا ہے۔ روزنامہ جنگ، پاکستان اور بھارت اب بنگلہ دیش سے غریب، جی ڈی پی نمو میں 9% اضافہ۔ روزنامہ جنگ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت اب بنگلہ دیش سے غریب ہو گئے۔ بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی 3,44,000، پاکستان کی 2,38,000 اور بھارت کی 3,00,000 روپے ہو گئی۔ گزشتہ سال بنگلہ دیش کی جی ڈی پی نمو میں 9% اضافہ ہوا تھا۔ سن 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے 70% امیر تھا، آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% امیر ہے۔ بنگلہ دیش کئی بھارتی ریاستوں سے کہیں زیادہ امیر ہے۔ گزشتہ عشرے بنگلہ دیش کی برآمدات میں 8.6% سالانہ اضافہ، جبکہ دنیا کی برآمدات میں صرف اوسط 4% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسنا نیوز، سفارتکاروں کے مذاکرات میں کسی بھی چیز کی پیش گوئی ممکن نہیں، ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے، عراقچی۔ مہر نیوز، تہران ریفائنری میں حادثے کے بعد ایران کی پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا۔ اور فارس نیوز، کورونا نے 100 ملین مزدوروں کو اور بھی غریب کر دیا، اقوام متحدہ۔ ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے۔
دریچے۔ عزیز سامعین، خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، کرونا کے حوالے سے بعض عرائض لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران جہاں بہت سے ثقافتی اجتماعات اور پروگرام متاثر ہوئے، وہیں موسیقی کے پروگرام اور کنسرٹ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حتیٰ دنیا بھر میں سارے کنسرٹ منسوخ کر دیے گئے، جس کی وجہ سے اس شعبے میں کام کرنے والے افراد کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ لیکن ان حالات میں ذرائع ابلاغ نے موسیقی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چند مہینے پہلے ساری دنیا کے لوگ کورونا کے خوف میں مبتلا تھے، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ متعدی اس بیماری پر قابو پانے کے لیے اہم اور بہترین تجویز جو دی گئی وہ قرنطینہ یا آئسولیشن کی تھی۔ یہ ایسی حالت میں ہوا کہ جب 20ویں صدی میں کوئی شخص بھی عالمی سطح پر وبا کے پھیلنے کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ قرنطینہ کے ایام میں ایسی بے شمار تجاویز پیش کی گئیں جو دیکھنے، پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے بہت سے صارفین ایک دوسرے کو فلمیں دیکھنے، کتابیں پڑھنے اور موسیقی سننے کی تجاویز دیتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے گھر میں رہنا قابل برداشت بھی ہو جاتا ہے اور مفید بھی۔ آرٹسٹ بھی اس عرصے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنا فن پیش کرنے کے لیے جدید طریقے اختیار کیے۔ اگر کورونا وائرس نہ پھیلتا تو گائک اور موسیقار مختلف شہروں میں کنسرٹ ہالز میں اپنے پروگرام کرتے، لیکن کورونا کے پیش نظر انہوں نے سوشل میڈیا سے استفادہ کیا اور اپنے گھروں میں رہنے والے شائقین کو موسیقی سے لطف اندوز کیا۔ لیکن سارا ماجرا یہی نہیں ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ کے بعد خرید و فروخت میں 1/3 تک کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ڈیجیٹل فروخت میں تقریباً 11% کمی آئی ہے۔ قرائن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے موسیقی سننے کے انداز میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ موسیقی کی ایک آن لائن کمپنی کی رپورٹ کے مطابق کرونا کے پھیلاؤ کے دوران شائقین اپلیکیشن اور اسمارٹ ڈیوائسز کے ذریعے موسیقی سنتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس شعبے پر کرونا کے اثرات اس قدر زیادہ مرتب ہوئے ہیں کہ حتیٰ موسیقی سننے والوں کی عادات بھی بدل چکی ہیں۔ مثلاً جس اسلوب کو وہ اس سے پہلے چھٹی کے دنوں میں پسند کرتے تھے، اب اسے روزانہ سنتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکون اور آرام پہنچانے والی موسیقی کو اب زیادہ لوگ پسند کرنے لگے ہیں۔ اجتماعات پر وسیع پیمانے پر پابندی کے ذریعے ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ کے ذریعے اپنے گھر سے براہ راست اپنے پرستاروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ نشریات کے مختلف آپریٹنگ سسٹمز نے آمدنی کے لیے طریقے متعارف کرا دیے ہیں، جن میں آرٹسٹوں کے چینلوں کی رکنیت شامل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے آثار تک جلدی رسائی حاصل ہو جاتی ہے، یا صرف رکن کو رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویبینار اور پیسے ادا کر کے کمنٹ لکھنا بھی شامل ہے۔ مثلاً چین میں انٹرنیٹ پر موسیقی کا ایک ایسا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے جس کے ذریعے 80% موسیقاروں نے اپنی آمدنی میں 50% سے زیادہ کا اضافہ کر لیا ہے۔ حتیٰ بعض آرٹسٹوں کی آمدنی میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شائقین کے ساتھ موسیقاروں، ناشروں اور پروڈیوسروں کے رابطے کے نئے طریقوں کی وجہ سے طویل مدت تک آرٹسٹوں کی آمدنی میں اضافے، ان کی مالی حالت بہتر ہونے اور موسیقی کی صنعت کے زندہ رہنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ دنیا کے بعض دوسرے ملکوں میں بھی ایسے پلیٹ فارمز تیار کیے گئے ہیں جن کے ذریعے آرٹسٹ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے علاوہ اپنے پرستاروں کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے اپنی پسند کا مواد بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ البتہ پلیٹ فارمز کو اس طریقے سے آمدنی حاصل نہیں ہوتی، لیکن بالواسطہ طور پر ان کی مالی حمایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ صارفین کی تعداد میں اضافے کے باعث ان کی عادتوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ بعض صارفین اپنے گھر میں شیئرنگ سروس سے استفادہ کرتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے افراد نے مالی دباؤ کی وجہ سے اپنی رکنیت ہی ختم کر دی ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بعض کمپنیاں اقتصادی حالت بہتر ہونے تک عارضی طور پر صارفین کے لیے اپنی سروسز مفت فراہم کر رہی ہیں، تاکہ کورونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں موسیقی کے شائقین کے ساتھ ان کا رابطہ برقرار رہے۔ کورونا کے زمانے میں یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ موسیقی سے تعلق رکھنے والے بہت سے آرٹسٹ سنگل ٹریک تیار کر کے انہیں انٹرنیٹ پر نشر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمیشہ موسیقی کی ٹیکنالوجی سے موسیقی کی تخلیق کی کمیت کا تعین کیا جاتا رہا ہے۔ مثلاً ایک زمانے میں گرامو فون تھا، جس کے ذریعے صرف ایک ہی گانا پلے کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد کیسٹ بازار میں آئی، اس میں 90 منٹ تک موسیقی ریکارڈ کی جا سکتی تھی۔ پھر موسیقی کو سی ڈی پر پیش کیا جانے لگا۔ سی ڈی میں تقریباً 35 سے 40 منٹ تک کی موسیقی سماتی تھی، اور موسیقی کا وقت کیسٹ کی نسبت سے کم ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیٹا آ گیا، تو آرٹسٹ کسی طرح کی تشویش کے بغیر اپنے گانے یا دھن وغیرہ کو 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں شائقین تک پہنچانے کے قابل ہو گیا۔ البتہ دنیا کے بعض علاقوں میں یونیورسل میوزک گروپ UMG جیسے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے مالی امداد کی کوششوں کی وجہ سے موسیقی کی صنعت کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ بہت سے پروڈیوسرز نے ایسا میکانزم تیار کیا ہے جس کے ذریعے صارفین براہ راست اپنے پسندیدہ آرٹسٹوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جہاں تک گورنمنٹ سیکٹر کا تعلق ہے، تو بعض حکومتوں نے کورونا کے بحران سے متاثر ہونے والی صنعتوں اور ان کے ملازمین کے لیے بعض پیکجز تیار کیے ہیں۔ یہ کئی ٹریلین ڈالرز کے پیکجز ہیں جو اخراجات اور قرض کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ یہ پیکجز میوزک انڈسٹری سے مختص نہیں ہے، لیکن ان میں سے بہت سے پیکج ایسے ہیں جن سے ذرائع ابلاغ، آرٹ اور ثقافت کے شعبے میں کام کرنے اور کورونا کے بحران سے متاثر ہونے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایران سے تعلق رکھنے والے موسیقی کے محقق اردوان جعفریان دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد موسیقی کے شعبے میں بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حالات میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ میوزک کی تعلیم دینے والوں کی مدد کرے، کیونکہ میوزک سکھانے کے ادارے بند ہو جانے کی وجہ سے ان افراد کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ کرونا کا وائرس اچانک پوری دنیا میں پھیلا، جبکہ کوئی بھی ملک اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے فی الحال قلیل المیعاد پالیسیاں اختیار کر کے فن و آرٹ سے متعلق ان صنعتوں کی مدد کی جانی چاہیے جو کرونا کے بحران سے متاثر ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں اس مدد کا آغاز موسیقی سکھانے والے مراکز اور اس سے وابستہ دوسری ایسی صنعتوں سے شروع ہونا چاہیے جہاں موسیقی کا کام ٹھپ پڑ چکا ہے۔ جہاں ان کوششوں سے میوزک انڈسٹری کی معاشی صورتحال بہتر ہونے میں مدد ملے گی، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کے خاتمے کے بعد موسیقی کو بہت فروغ ملے گا۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ زمانے میں موسیقی کی سرگرمیاں بظاہر رک گئی ہیں، لیکن آرٹسٹوں کو نئے اور بہتر کام کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا ہے، اور انہیں اپنے آئیڈیاز پر نظر ثانی کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی فرصت میسر آ گئی ہے۔ کرونا کے خاتمے کے بعد آرٹ، خصوصاً موسیقی کو فروغ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ آرٹسٹ سال بھر مختلف کنسرٹ منعقد کرانے کے بارے میں سوچتے رہے، اور انہوں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے کام کی کیفیت پر کم ہی توجہ دی۔ موسیقی میں دلچسپی رکھنے والوں کی شناخت پر شاید کم کام کیا گیا، اور آرٹسٹ اور پرستاروں کے درمیان تبادلہ خیالات کا بہت کم موقع میسر آیا۔ لیکن کرونا کے پھیلاؤ کے زمانے میں بہت سے آرٹسٹوں نے اپنے فینز اور پرستاروں کے ساتھ بہتر طور پر رابطہ برقرار کیا۔ یہ رابطہ ان کی پسندیدہ موسیقی سے آگاہ ہونے کے بارے میں مؤثر ثابت ہوا۔
لہذا مستقبل میں موسیقی کے کام کی کیفیت بہتر ہوگی اور میوزک انڈسٹری کی اقتصادی صورتحال پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی مدت طویل ہونے کی وجہ سے بعض آرٹسٹوں نے اپنا یہ پیشہ ترک کر کے کوئی دوسرا کام شروع کر دیا ہو، اور ممکن ہے کہ وہ دوبارہ موسیقی کی جانب رخ نہ کریں، لیکن جو آرٹسٹ موسیقی کو زیادہ پیشہ وارانہ انداز سے دیکھتے ہیں وہ یقیناً اپنے کام کو سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم مکتب حرات یا حرات کے اسکول آف آرٹ کی مصوری اور نقش و نگار کے کچھ اور خصوصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے ایک نامور مصور کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے عظیم خراسان کا سفر کریں گے، تاکہ نویں اور دسویں ہجری قمری کے ایران کے مشہور نقاش اور مصور اور حرات میں ایرانی مصوری کے بانی کمال الدین بہزاد کے بارے میں مزید آشنا ہو سکیں۔ کمال الدین بہزاد سلطانی ایران کے مشہور مصور اور جدید طرز کے نقش و نگار اور نئی ایجادات میں بہت شہرت کے حامل تھے۔ کمال الدین بہزاد نے ایرانی مصوری میں ایک نئی روش اور طرز کا اضافہ کیا۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایران کی مصوری میں حاصل ہونے والی کامیابیاں ایران، ہندوستان، ترکی اور وسطی ایشیا کے ہنرمندوں کا سرمایہ قرار پائیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین محظوظ ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اٹھارہ سو پچپن سے 1865 ہجری قمری مطابق 1460 عیسوی کے عشرے کے کسی برس میں کمال الدین بہزاد شہر حرات میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے بہت سے نامی و گرامی مورخین نے اس ایرانی نامور مصور کو میرک سے مشہور امیر روح اللہ کا شاگرد بتایا ہے کہ جو میرک ہروی کے مصور اور سلطان حسین بائقرا کے لائبریرین تھے۔ کمال الدین بہزاد بچپن میں اپنے والدین سے محروم ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ روح اللہ میرک نے کہ جن کے بارے میں امکان ہے کہ بہزاد کے رشتہ داروں میں سے تھے، ان کی سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ خواجہ میرک اپنے زمانے میں مصوری، تہذیب کاری یا ملمہ کاری اور خطاطی کے فنون کے ماہروں میں سر فہرست تھے، اور کہا جاتا ہے کہ حرات کی اکثر و بیشتر عمارتوں اور ڈھانچوں پر کتبے میرک ہی کے خط میں تھے۔ بہزاد بہت جوانی کے عالم میں ہی مصوری کے فن میں شہرت پا گئے، اور سلطان حسین بائقرا اور ان کے خرد مند اور ہنر دوست وزیر امیر علی شیر نوائی کی توجہ کا مرکز بن گئے، اور پھر بہزاد کو حرات کے نگار خانے یا آرٹ گیلری اور شاہی کتاب خانے کی سربراہی سونپ دی گئی۔ کمال الدین بہزاد کا 1942 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ بعض نے ان کی قبر کو تبریز میں اور بعض دیگر نے کوہ مختار کے پاس ان کی قبر ہونے کے سبب ان کا مزار حرات میں بتایا ہے۔ مکتب حرات یا ہرات کا اسکول آف آرٹ کمال الدین بہزاد کے نام سے مزین ہوا ہے، اور وہی ایرانی مصوری کے مکتب کے بانیوں اور اس میں تحول و تغیر ایجاد کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کمال الدین بہزاد کے آثار اور پینٹنگز کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ بہزاد کی تخلیقات میں انسان اور انسانی شخصیت کا مقام و منزلت، فضا کا تصور اور کیفیت، قدرتی جغرافیہ، ماحولیاتی اور معاشرتی حالات اور بہت سے دوسرے موضوعات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے زمانے پر حکمران حالات اور ان کے افکار سے متعلق گراں بہا معلومات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی مصوری میں خاص طور پر مکتب ہرات میں اور اس مکتب کے سربراہ کمال الدین بہزاد کے آثار اور پینٹنگز میں فضا یا مکان کا تصور بہت اہم ہے۔ عام طور پر ایرانی مصوری میں جگہوں اور مختلف واقعات کو بیک وقت پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے تصویر کی فضا داستان سے قریب ہو جاتی ہے اور بصری فضا میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خصوصیت مکتب ہرات کے علاوہ تمام ایرانی مصوری کے مکاتب میں بھی آشکار ہے۔ ہر دور میں مجسموں، اشیاء، عناصر کی جگہ، فضا میں خالی پن اور اس کی کیفیات کے لحاظ سے ڈیزائننگ اور پینٹنگ قدرے مختلف رہی ہیں، اور کچھ معاملات میں یہ فرق اور اختلاف اس عرصے میں تبدیلی اور پیش رفت کا سبب بنے ہیں۔ ایرانی پینٹنگز میں زیادہ تر فضا مثالی اور آسمانی ہے، اور مصور نے اپنی پینٹنگز میں تخیلاتی فضا کی تصویر کشی بہت اچھی طرح کی ہے۔ ہم عصر دانشور اور فلسفی سید حسین نصر کا خیال ہے کہ عصر جدید میں ایرانی مصوری سے واقفیت زیادہ تر یورپیوں کے ذریعے ہی حاصل کی گئی ہے، لہذا اس کی ترجمانی میں یورپی جمالیات اور ان کے فلسفیانہ افکار مؤثر رہے ہیں، اور ایرانیوں نے بھی انہی تشریحات و تعبیرات پر اکتفا کیا ہے، جبکہ ان تصویروں اور پینٹنگز کو تخلیق کرنے والے مصوروں کا فکری، فلسفیانہ، فنکارانہ اور کائناتی پس منظر مغرب کے فلسفیانہ پس منظر سے یکسر مختلف رہا ہے۔ مغرب کی پینٹنگز میں اب غیر مادی اور غیر جسمانی فضا اور مکان کا تصور نہیں ہے، لیکن ایسی فضا کے ہمراہ ہے کہ جو کلی طور پر دینی تہذیبوں کے فن اور خاص طور پر ایرانی فن سے متعلق ہے، اور ایک ایسی فضا وجود میں آئی ہے کہ جو ایک عام فضا سے یعنی جسمانی دنیا سے مختلف ہے۔ ایرانی مصوری میں فضا لغوی اعتبار سے مکان یا جگہ کے معنی میں ہے، اور ایسی جگہ پر مشتمل ہوتی ہے کہ جس نے مادی اجسام سے فضا کو پر کر دیا ہے، اور ان اجزاء اور اجسام کے درمیان رابطوں کو بیان کرنے کے ذریعے اس فضا یا جگہ کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ مصور مختلف روشوں سے ایک فضا میں مختلف اجزاء اور عناصر کو قرار دیتا ہے کہ جسے ترکیب بندی یا کمپوزیشن کہتے ہیں۔ وہ ترکیب بندی یا کمپوزیشن کہ جس سے ایرانی فن اور خاص طور پر مکتب ہرات میں بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، اور زیادہ تر فضا اسی سے کوریج کی گئی ہے، اسپائرل کمپوزیشن ہے۔ اسپائرل کمپوزیشن زندگی میں یکسانیت اور زندگی میں تغیر و دوام کو بیان کرتا ہے۔ کمال الدین بہزاد کے اکثر آثار میں مجسموں کی آرائش اور کمپوزیشن کا مجموعی ڈھانچہ ایک ریتمک اور دائرہ وار حرکت ہے۔ فضا کی مختلف اقسام ہیں۔ ایرانی آثار میں مختلف جگہیں جیسے سنسان اور ہجوم والے مقامات یا سجے ہوئے رنگا رنگ اور خیالی مقامات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی پینٹنگز میں زیادہ تر فضا خاص طور پر مکتب ہرات میں اور بہزاد کے آثار میں مثالی اور ماورائی فضا ہے۔ کائنات کی ابتدا فطرت، درختوں، پھولوں اور پرندوں کے نقوش کے ساتھ ساتھ انسانی روح کے اندر ظاہر ہونے والے مظاہر سے ہوتی ہے۔ بزرگ اور عظیم فنکاروں نے فطرت کے ان مظاہر کے توسط سے عالم بالا اور عالم ملکوت کی لامحدود فضا کی جانب در کھول دیے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہر دیکھنے والے کو اپنی روزمرہ کی مادی اور معمول کی زندگی کے پہلوؤں کے ذریعے ایک اعلیٰ سمت کی جانب ارتقاء دیتے ہیں اور ان کو اس جسمانی اور طبعی دنیا سے بالا تر ایک دوسرے عالم کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اس نظام میں اہم ترین اصول عالم مثال کو مجسم کرنے کے لیے معنوی فضا تیار کرنا ہے۔ ان آثار میں بیک وقت تین یا اس سے زیادہ واقعات کو مختلف وقتوں اور مختلف فضاؤں میں کسی منطقی رابطے کے بغیر دکھایا گیا ہے۔ یہ خصوصیت ایرانی مصوری میں خاص طور پر مکتب حرات میں فضا میں تحرک پیدا ہونے کا سبب بنی ہے۔ ان آثار میں مختلف مقامات پر رونما ہونے والے واقعات کی بیک وقت منظر کشی سے اندرونی اور بیرونی فضاؤں میں ایک امتزاج وجود میں آیا ہے اور اس طرح بصری فضا یا ویژول اسپیس میں وسعت لائی گئی ہے۔ ایرانی مصور آسمانی و ملکوتی فضا کا نقشہ کھینچ کر پینٹنگز دیکھنے والے کو معمول کی زندگی اور مادی وجود اور روزمرہ کی زندگی کے افق سے بلند تر کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور اسے اس جسمانی و مادی عالم سے بالا تر ایک اور عالم کی جانب متوجہ کیا ہے۔ ایک ایسا عالم کہ جو اپنی مخصوص شکلوں، رنگوں اور زمان و مکان کا حامل ہے۔ اس پینٹنگ میں اور اس ملکوتی و آسمانی فضا میں رنگوں کا بہت اہم کردار ہے۔ آسمان کے نیلے رنگ کے پس منظر میں بادلوں کے لیے سنہری رنگ کا استعمال غیر حقیقی فضا کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایرانی مصوری میں خاص طور پر بہزاد کے آثار اور مکتب حرات میں سنہرا رنگ عام طور پر نور اور روشنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جس نے ہر چیز کو رنگین اور خیالی تاثر اور جلوہ بخشا ہے۔ ایرانی پینٹنگ میں یہاں تک کہ رات کو بھی ہمیں رنگ و روشنی سے بھری ہوئی فضا نظر آتی ہے۔ سنہرے اور چاندی کے رنگوں کا استعمال اس جگہ کا تصور کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ حرات کے اسکول آف آرٹ میں پینٹنگز کی زمین کی سجاوٹ کا رنگ آہستہ آہستہ سرخ رنگ سے وسوسہ انگیز طور پر نیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سنہرے رنگ کا استعمال اس دور کی پینٹنگز میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔